بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الرحمن مختصر تفسير كدرس كآغاز کرتے ہیں آج سے. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. الرحمن، اللہ تعالی الرحمن، علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان، اس نے انسان کو بیان کرنا سکھایا. سورۃ الرحمن مدنی سورت ہے، اور اس عظیم سورت کا نام، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام اور عظیم الرحمن سے. آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ مکی لکھا ہوا ہے. اس میں اللہ کا اختلاف ہے، بعض نے کا مکی، بعض نے کا مدنی ہے، اور اس میں جو پیغامات ہیں، چھوٹی آیات ہیں، اس کو دیکھ کر بعض علماء نے کہا کہ مکی ہے، اور اس میں جو پیغامات ہیں بعض کا مدنی ہے. تو مزید دیکھیں گے انشاءاللہ کے درس میں، جو قور راجہ ہے اس میں سے بتا دیں گے انشاءاللہ. الرحمن اللہ تعالیٰ کا پیار اور عظیم نام ہے، اور عجب بات ہے، سورہ کا نام رحمان، لیکن رحمان کا لفظ ایک مرتبہ ذکر ہوا ہے. باقی صورتوں میں، جیسے کہ صورت مریم ہے، تقریباً 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن وہاں پہ بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ الرحم الرحمین ہے، اور الرحمن اللہ تعالیٰ کا پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسماء الحسنی میں سے ایک پیارا نام ہے. یہ پہلی آیت ہے اس عظیم صورت کی. اس آیت کے تعلق سے تین چار اہم چیزیں میں بیان کرنا چاہوں گا. نمبر ایک، الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ نمبر دو، الرحمن اللہ تعالیٰ کا پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے. اسماء و صفات کی توحید کے تعلق سے چند اہم باتیں. اور تیسرے نمبر پہ، بعض خاص نام الرحمن کی طرح کون سے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے جائز نہیں ہیں. نمبر چار، اہل قبلہ کے کون سے گروہ ہیں، یا مختلف گروہ، یا اہل قبلہ کا اختلاف توحید اسماء و صفات کے تعلق سے. الرحمن کا معنی ہے وسیع رحمت والا، بے پناہ رحمت والا ہے، رحمت کا کوئی حد نہیں ہے. اور الرحمن کے نام صفت الرحمت بھی موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اور الرحمن کی رحمت اتنا وسیع ہے کہ تمام کائنات مخلوقات اس رحمان کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں، کافر بھی، زندیق بھی، یہاں تک ابو جہل ابو لہب بھی رحمان کی رحمت سے مستفید ہو کر زندہ تھے اس دنیا میں، جو اس دین کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے. فرعون، نمرود، جتنے بھی آپ نام سنتے ہیں، جو کافروں کے سربراہ گزرے ہیں، بدترین کافر گزرے ہیں. فرعون نے اب دعویٰ کیا کہ وہ سب سے بڑا رب ہے، ان ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، تب بھی وہ سانسیں لے رہا تھا، زندہ تھا، اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت الرحمن کی رحمت سے مستفید ہو رہا تھا. الرحمن کا اعراب جب یہاں پہ کرتے ہیں، مبتدا ہے، مبتدا سے مراد جب جملہ، کوئی جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اور مبتدا کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں محمد، پھر خاموش ہوتا ہوں، تو آپ سننے کے لیے منتظر ہے کہ اگلا جملہ کہ محمد کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مبتدا ہے اعراب، رسول خبر ہے، تو محمد کون؟ اللہ کے رسول ہیں، پھر مضاف مضاف الیہ رسول اللہ سبحانہ وتعالی. اب الرحمن مبتدا ہے، خبر کیا ہے؟ تین خبریں ایک نہیں ہیں. الرحمن کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ علم القرآن، الرحمن خلق الإنسان الرحمن علمه البيان. باقی جو اگلے جملے ہیں تین سب علم القرآن یہ خبر ہے، دوسری خبر خلق الانسان، تیسری خبر علمہ البیان. میں تفسیر میں آگے بتاتا ہوں کہ کتنا خوبصورت گہرا تعلق ہے. اچھا، الرحمن اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں میں سے ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الرحمن ہے یعنی آپ کسی شخص عبد الرحمن کو رحمان نہیں بلا سکتے، شرعاً جائز نہیں، حرام ہے. کوئی عبد الرحمن جس کا نام ہے تو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اللہ کے لیے خاص ہے. اسی طریقے سے القدوس، عبد القدوس کو قدوس کہنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے. الصمد، عبد الصمد کو عبد الصمد کہہ سکتے ہیں، جائز، لیکن صمد کہنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چند خاص نام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جیسے اللہ ہے، کسی شخص اللہ کہہ سکتے ہیں، عبداللہ کو اللہ کہہ سکتے ہیں، اس طریقے سے عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے، اس طریقے سے عبد الصمد کو صمد نہیں کہہ سکتے، عبد القدوس کو قدوس نہیں کہہ سکتے. تیسری بات توحید اسماء و صفات. یاد رکھ اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلے رکن ارکان ایمان کا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں کا مجموعہ ہے. جب تک ان چار چیزوں پر ایمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ پر ایمان صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کا وجود پر ایمان، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس پر کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. تمام کائنات مانتے اللہ موجود ہے، کافر بھی جانتے اللہ موجود ہے، کیونکہ یقیناً اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے. اب یہ نظریہ جو تھا کہ کوئی خالق نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. عقل نے، منطق نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق موجود ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ واحد سچا خالق بالک تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ حاجت روا. اسے کہتے ہیں رب، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت. اس پر بھی کسی نے بھی اعتراض انکار نہیں کیا، مشرکین مانتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے وہ مانتے ہیں کہ خالق رازق تدبیر کرنے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اسے کہ توحید ربوبیت کہتے ہیں. تیسری قسم کی توحید ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو لازم ہے، توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، واحد سچا معبود ہے. اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے صرف کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اور اصل جو جھگڑا تھا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا اپنی قوموں کے ساتھ، یہی جھگڑا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جاتے اپنی قوم کی طرف، یہ پیغام دیتے ہیں. کسی رسول نے یہ پیغام نہیں دیا کہ تم مانو کہ رب موجود ہے، یا تم یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا واحد سچا رب ہے، کسی نے یہ نہیں کہا. سب جانتے ہیں جس جو قوم والے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد سچا رب ہے، اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. تو اصل پیغام اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو دیا ہے، یہ پیغام تھا کہ جا کے اپنے قوم کو یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. کیونکہ مشرکین کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، رب بھی مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ واحد سچا معبود ہے. اس لیے لات، حبل، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، دیگر جو ان کے جو بت تھے ان کو پکارا کرتے تھے، ان کی پوجا، ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان معبودات کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کیں تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یہ معبود جتنی میں سب باطل ہیں، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود. اسے کہتے توحید الوہیت. تیسری قسم کی توحید ہے، یا چوتھی بات جس پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا لازمی ہے، وہ ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور ان صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اہل قبلہ کا سب سے زیادہ اختلاف اس مسئلے میں ہوا، رسولوں کا قوم کے ساتھ اختلاف کس چیز میں تھا، توحید الوہیت میں. اور امتیوں کا، اہل قبلہ کا اختلاف کس معاملے سب سے زیادہ، توحید اسماء و صفات میں. تو اسماء صفات کے تعلق جو مختلف گروہ ہیں، سب سے پہلے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، پیارے نام اور صفات الکمال جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے ثابت کرتے ہیں، لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ. تعطیل نہیں، یعنی انکار نہیں کرتے. تحریف نہیں، تحریف سے کام نہیں لیتے، نہ لفظ کے نہ معنی، تحریف نہیں کرتے. تکیف نہیں کیفیت بیان نہیں کرتے، اور تمثیل نہیں تشبیہ نہیں، اللہ کی تشبیہ خالق مخلوق کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ کو نصب العین رکھ لیں آپ. تو اس واسوات کے باب میں اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی نفی کر دی ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن ثابت بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. ان دو اسماء، السمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، البصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور سمع و بصر کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ اللہ نے ثابت فرمائی ہے. دوستوں، جماعت کے عقیدے کے جو سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید سے حدیث میں آیا ہے، ان سب پر ایمان ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. لیکن انکار نہیں کریں گے، تحریف نہیں کریں گے، اور تکیف کیفیت بیان نہیں کریں گے، نہ تمثیل مثلیت تشبیہ مخلوق سے کریں گے. اور اس میں دوسری بات جو آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے، امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، امام مالک رحمہ اللہ کے یہ قول ہے، جب ان کے سامنے ایک شخص آ کے یہ سوال کیا، الرحمن علی عرش استوا کیف استوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا کیسے مستوی ہوا، تو امام صاحب کو شدید غصہ آیا، جواب میں فرمایا، الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. جو معنی ہے استواء کا معروف ہے، استواء کا معنی بلند ہونا، الارتفاع الصعود العلو، تمام معنی جو بلندی کی ہے سب استواء کے معنی میں موجود عربی زبان میں. تو معنی معروف ہے، معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، کیف استوا کیسے اللہ علم. اللہ نے تو فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کا راز ہے، علم الغیب ہے، کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ اس میں دخل اندازی کرے اور اپنی مرضی کا معنی نکالے. کیفیت تب ہوتی ہے جب اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں یا اس مثل کوئی چیز دیکھتے ہیں. اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ نہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے نہ کوئی کیفیت جانتا ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس لیے ہمارا ایمان العرش پر مستوی معنی بھی جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کیسے مستوی ہے، کیفیت کیسی سے اس کی نفی کر دیتے ہیں. اور اس سوال کرنے والے نے کہا کیف استوا، اس لیے امام صاحب نے پہلے خبردار کیا، بتایا کہ معنی تو معروف ہے، معلوم عربی زبان میں استوا، کیفیت مجہول اس کی تم سوال کر رہے ہو. اور کیونکہ یہ سوال جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھ کے سنائی، الرحمن علی عرش استوا، تو کسی صحابی نے سوال نہیں کیا کہ کیف استوا، اللہ کیسے مستوی ہوئے. جب یہ آیت صحابہ نے تابعین کے سامنے پڑھی، تابعین میں سے کسی نے سوال نہیں کیا کہ کیف استوا، جب تابعین کے سامنے اس آیت کو تلاوت کی، الرحمن علی عرش استوا، تو اتباع التابعین میں سے کسی نے بھی تابعین سے یہ سوال نہیں کہ کیف استوا. تو اس کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ سلف کے میں سے کسی نے یہ سوال کیا ہے کیفیت کے تعلق سے. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں والسؤال عنہ بدعہ، تو کیفیت کا سوال کر بدعت ہے، یعنی اس کو کوئی دلیل نہیں اور سلف سے بھی ثابت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے الایمان بھی واجب، اس سے پہلے ایمان بھی واجب کیوں ہے، کیونکہ دلائل موجود ہے. صرف قرآن مجید میں 7 مختلف جگہوں پر صورتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے. علو کی دلیل نہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں، لیکن صرف عرش پر مستوی ہونے کی صرف قرآن مجید میں 7 مختلف صورتوں میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. تو ایمان فرض ہے کہ نہیں؟ جو اللہ نے فرمایا ہے واضح طور پہ قرآن مجید میں، تو ہمارے اوپر کیا حکم ہے؟ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس بات کو منعین سے تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. سوال کرنا کیوں بدعت ہے؟ کوئی یہ سوال نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین اتباع التابعین، بہترین 3 زمانے کے لوگوں نے سوال نہیں کیا. کوئی اس سوال کی دلیل بھی نہیں ہے نہ جواز، اس لیے وہ سوال عنہ بدعت. تو یہ 2 چیزیں ہیں، یہ آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور امام مالک کا یہ قول جو اثر جو ہے اس کو آپ نصب العین رکھیں، انشاءاللہ اسماء صفات کے باب میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اگلے جو اصول ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ ہیں اور تمام صفات کمال کی ہیں، کوئی ایسا نام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پیارا نام یا حسن نہ ہو، تمام اسماء حسنہ ہیں اور تمام صفات کمال کی ہیں، کسی صفت کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. اور اسی طریقے سے جو اہل قبلہ ہیں، اہل بدعت ہیں، ان میں سے مختلف گروہ نکلے ہیں. ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے، اور یہ جہمی گروہ معروف ہے، تمام صفات تمام اسماء کا انکار کیا. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نام اور صفات مخلوق کی پہچان ہے. نام صفات مخلوق کے ہوتے ہیں، انسان کے ہوتے ہیں، خالق کی کوئی نام صفت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تشبیہ لازم آتی ہے. تو انہوں نے انکار کر دیا ہے. یہ لوگ جہمی ہیں. دوسرے ان کے بعد آئے معتزلہ. ان سے مناظرہ کیا؟ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، قرآن سنت کی روشنی میں نہیں بلکہ عقل کو آگے کر کے مناظرہ کیا، جدال کیا، بحث مباحثہ کیا ان جہمیوں کے ساتھ، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن صفات کا مکمل انکار کرتے ہیں. اسماء کو بھی عقل کی بنیاد پر تول کے مانا کہ اللہ تعالیٰ علیم تلک بغیر علم کے، کیونکہ صفت کا تو انکار کیا ہے. اب علیم نام ہے، علم صفت ہے. اب علیم بغیر علم کے، سمیع بغیر سمع کے، بصیر بغیر بصر کے، ٹھیک ہے نا، الحی بغیر حیات کے، قیوم بغیر قیومیت کے، رحمان رحیم بغیر رحمت کے، یہ ممکن ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں آپ، یعنی حقیقت انہوں نے نام کا بھی انکار کیا لیکن زبان سے وہ کہتے ہم نے اللہ کے اسماء کو مان لیا ہے، مانتے اللہ کے اسماء پیارے نام ہے لیکن صفات کا انکار کیا. پھر ان کے بعد آئے کلابی، یہ ایک گروہ تھا. انہوں نے مناظرہ کیا ان کے خلاف، معتزلہ کے خلاف. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے غلط کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات میں صرف 7 صفات ہیں، باقی نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ عقل کا تقاضا ہے، ہم نے عقل پر تولا ہے. عقل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ 7 صفات جو ہے قرآن مجید میں بھی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے اور باقی پر ایمان نہیں، کیونکہ عقل نہیں مانتی. اس میں تشبیہ لازم آتی ہے، ان میں لازم نہیں آتی ہے. اور ان 7 صفات میں انہوں نے کہا دیکھیں مخلوقات موجود ہیں نا، تو خالق زندہ ہے، تو صفت الحیا کہ اللہ زندہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس نے پیدا جو کیا ہے تو علم تو تھا نا، بغیر علم کے کیسے پیدا کیا، تو صفت العلم. تیسرے نمبر پہ اس عالم نے، اس رب نے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ بھی کیا کہ اس نے پیدا کرنا ہے، تو تیسرے نمبر پہ صفت الارادہ. چوتھے پر قدرت بھی تھی، قادر بھی تھا، اگر قادر نہ ہو تو پیدا کیسے کرتا، تو صفت القدرہ. پھر صفت السمع والبصر والکلام، کیونکہ زندہ ہے تو یہ زندہ کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. لیکن جو بولنا ہے، جو کلام ہے، وہ نفس کا کلام ہے، حقیقتاً کلام نہیں ہے. جو نفس میں ہے وہ ہم مانتے ہیں، جو قرآن مجید ہے یا جو باقی جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے لیے زبان کو ہونا لازمی ہے، ہوٹا کو ہونا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، تو ہم یہ نہیں مانتے. تو یہ 7 صفات ہیں. ان کے بعد پھر آئے اشاعرہ. اشاعرہ اصل میں امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ نے کلابیہ کے منحج، پہلے معتزلہ کے منحج کا عقیدہ لیا، پھر ان سے توبہ کر کے پھر کلابی بنے، پھر آخر میں انہوں نے اپنے اس بد عقیدے سے توبہ کر لی جو 7 صفات ہیں، اور رسول جماعت کے عقیدہ پر ان کی وفات ہوئی. لیکن عجب بات ہے کہ آج کے زمانے میں کلابی گروہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اشاعرہ جو موجود ہیں وہ یہی کلابی مذہب، انہیں کلابی عقیدہ اپناتے ہیں. پھر ان کے بعد میں آئے جماعت الریدی جو ہیں، انہوں نے کہا 7 نہیں، آپ سے غلطی ہوئی، 8 صفات ہیں. صفت التکوین کہ کون ہو خالقاً، کون ہو رازقاً، اس کو انہوں نے شامل کیا، کہ باقی جو صفات ہیں ان کو کیسے انکار کر سکتے، جب عقل کا تقاضا یہ ہے، جب ایک صفت کو مان لیا تشبیہ نہیں آتی تو دوسری صفت کو کیوں نہیں مانا اسی تشبیہ کو نفی کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کون ہو یا رازقاً، کون ہو، باقی جن کا انکار کیا تو صفت التکوین انہیں شامل کر دیے. اور اس طرح سے 8 صفات پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں، اس پر ان کا عقیدہ ہے. یہ جتنے بھی گروہ ہیں اہل قبلہ کے، اب تک 5 گروہ ہیں. جو پہلا گروہ سنت جماعت کا گروہ ہے وہ حق پر ہے، دلیل کی روشنی میں انہوں نے بات کی ہے، اور جو ظاہر ہے قرآن سنت کا اسی بنیاد پر انہوں نے اپنا عقیدہ قائم کیا ہے اور وہ حق پر ہیں. باقی جتنے بھی گروہ ہیں وہ گمراہی پر ہیں اس باب میں. تو توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے، ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں الرحمن بغیر رحمت والا ہے، رحم تو نہیں کرتا نا، رحم تو مخلوق کرتی ہے، تو کیا دل میں اثر ہوتا ہے؟ پھر ہم تفسیر کیا پڑھیں؟ جب رحمان رحم کر نہیں سکتا، جب رحمان کی رحمت ہے ہی نہیں، تو کیا ایمان ہے ہمارا؟ ہم آگے کیا، میں کیا پڑھوں آپ کو؟ جب رحمان، اگر یہ بدعقیدگی ہے نعوذ باللہ، اگر میں سمجھتا ہوں کہ رحمان تو مانتا ہوں میں، لیکن رحمان رحم نہیں کر سکتا، کیونکہ رحم تو مخلوق کرتی ہے. رحم کے لیے نرم دلی ہونی چاہیے، نرم دل کے لیے دل ہونا چاہیے، اور دل تو مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دل کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ دل سے پاک ہے. تو اس لیے رحمان تو نام ہے لیکن رحمت نہیں ہے، رحم نہیں کر سکتا. رحمت سے مراد یہ ہے رحم کرنا، یعنی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، یہ مانتے ہیں، لیکن رحم اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. آگے کیا پڑھیں سورت کو، کوئی اثر ہوگا دل پہ؟ پھر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے دلوں کو بدلنے کے لیے، دلوں پر گہرا اثر قرآن مجید، اثر تعلق قرآن مجید کا انسان کے دل سے ہے، اور ہمارے دل تو مانتے ہی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ رحم بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو دل کو درست کریں, عقیدے کو درست کریں, پھر تفسیر پڑھیں, دیکھیں کیسے اثر ہوتا ہے. لیکن دل میں اگر شک و شبہ ہے, پتہ نہیں ابھی پڑھ تو رحمان اور رحمان پتہ نہیں رحم کرے گا کہ نہیں کرے گا, رحم تو کر نہیں سکتا, ہاں اجر ثواب کے وہ دے دے گا, پڑھ لے تو لفظ اجر تو مل ہی جائے گا نا. سبحان اللہ. تو الرحمن وسیع رحمت والا ہے. الرحمن جسے میں نے ابھی بیان کیا ہے مبتدا ہے. اب الرحمن کے تعلق سے ہمیں کیا خبر اللہ تعالیٰ نے اس پیاری عظیم صورت میں کیا خبر دی ہے؟ الرحمن علم القرآن, رحمان نے سکھایا قرآن. علم القرآن, قرآن کے لفظ کو اللہ نے سکھایا ہے, قرآن کے معنی کو اور عمل کیسے کریں یہ بھی سکھایا ہے. صرف لفظ نہیں ہے, دیکھیں لفظ آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ عربی زبان میں, عربی زبان تمام زبانوں کی ماں سمجھی جاتی ہے, سب سے عظیم اور پیاری زبان ہے. زیر و زبر میں فرق پڑ جاتا ہے, کسی اور زبان میں زیر و زبر نہیں ہے, واحد زبان ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب آخری وحی کے لیے, اور آخری نبی عربی, اور آخری جو رسالت وہ بھی عربی میں. اور ایسے نہیں, اپنے زمانے کے سب سے عظیم ترین فصیح فصاحت بلاغت کے اعتبار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش موجود تھے, ایک تو قوم قریش عربی زبان میں مہارت, اور ان میں سے جو صادق الامین سب سے اچھے اور سچے انسان تھے, ان پر وحی نازل, اللہ کا انتخاب اور وحی نازل ہوئی عربی زبان میں. فصاح بلاغت کی انتہا, قبال درجے کے سمجھانے کا طریقہ ایک بار تین مرتبہ دہراتے تھے سمجھانے کے لیے, سمجھنے والے عرب تھے سمجھ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے جبریل امین کو, جبریل امین نے تعلیم دی ہے قرآن مجید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے اپنی امت کو. اللہ کا بڑا خاص کرم ہے. رحمان وسیع رحمت والے کی رحمت میں سے چند نظارے آپ دیکھیں. سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی آج موجود ہے, کیا ہے؟ القرآن تعلیم کے ساتھ. صرف قرآن نہیں ہے, قرآن ہوتا کسی اور زبان میں کیا کرتے ہم, قرآن ہوتا کسی ناقص زبان میں ہم کیا کرتے, کافر گرفت کرتے نا, پکڑ لیتے, یہ غلطی ہے وہ غلطی. آج بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے کلام ہے کہ نہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور منہ کی پڑتی ہے ان کو. وجہ کیا؟ کیونکہ ایک لفظ غلط ثابت نہیں کر سکتے, وہ انگلش پہ تولتے ہیں, اردو پہ تولتے ہیں, کسی اور زبان پہ تولتے ہیں جو نقائص سے بھری ہوئی زبانیں ہیں. سبحان اللہ. تو وسیع رحمت والے کی رحمت میں سے عظیم رحمت جو ہے وہ قرآن ہے, قرآن کی تعلیم بھی ہے. پھر فرمایا خلق الانسان, اس نے پیدا کیا, رحمان نے پیدا کیا انسان کو. اللہ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے, صرف انسان کا ذکر کیوں ہے؟ اس پوری کائنات پر خاص رحمت رحم اللہ نے کیا ہے انسان کو پیدا کر کے. قرآن نازل کیا ہے, انسان کو پیدا کیا ہے, پوری تمام مخلوقات کی خیر ان دو چیزوں پر قائم ہے, انسان کا وجود اور قرآن کی صحیح تعلیمات. یہ کیوں فرمایا علم القرآن, انزل القرآن کیوں نہیں یہاں پہ جب کہ ہر جگہ انزل القرآن ہے؟ تو قرآن کو صرف نازل نہیں کیا, تعلیم بھی دی ہے. تعلیم کیسے دی ہے؟ جیسا بھی میں نے عرض کیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ثابت کیا ہے. کان خلقہ القرآن, خلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اخلاق بھی قرآن مجید تھے, چلتے پھرتے قرآن مجید تھے, لوگ دیکھتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, محسوس کرتے تھے, سب قرآن مجید ہے. تعلیم القرآن یہ بہت لازمی ہے, صحیح سمجھنا بہت لازمی ہے, عمل کرنے کے لیے بہت لازمی ہے کہ صحیح سمجھاؤ آپ نے. اس لیے ہم کیوں کہتے ہیں منہج السلف اپنائیں, فہم السلف کیوں, وجہ کیا ہے؟ کوئی براہ راست نے تعلیم حاصل کیا صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے. اچھا, علم القرآن خلق الانسان. ایک چیز رہ گئی قرآن مجید کے تعلق سے, قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس میں بھی اہل قبلہ کے گروہ ہیں. سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا گروہ, قرآن اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے, کلام اللہ غیر مخلوق مخلوق نہیں ہے. منہ بدء الیہ یعود, ابتداء اللہ تعالیٰ سے بھی اور واپس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. بحرف و صوت, حرف اور صوت سے اللہ نے کلام فرمایا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے, مخلوق جیسا نہیں. یہ پہلا گروہ ہے, یہ ہے اہل سنت جماعت کا گروہ, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قال کا لفظ کئی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے فرمایا, ہم کہتے قال اللہ تو قول ہے نا, تو اللہ تعالیٰ قول ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. اہل بدعت جو ہیں, یہ باقی جو گروہ ہیں, ایک گروہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے, جہمی معتزلی کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو کلام ہے وہ مخلوق ہے, ہم نہیں مانتے. کیوں مخلوق ہے بھائی؟ کہتے ہیں کیونکہ اللہ اگر کلام کرتا ہے تو مخلوق بھی کلام کرتی ہے، تو مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو ہم نے نفی کر لے کہ کلام ہی نہیں ہے. انَ اللہ وََ راجعون. ان کے بعد پھر آئے جو اشاعرہ ہیں اور ماتریدین، ملتے جلتے ہیں. یہ کہتے کہ جو قرآن ہے کلام نفسی ہے، یعنی نفس میں تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو موجود ہے کتابی شکل میں یا قولی شکل میں، جو یہ جو مطلوع ہے، جو جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے اللہ کے کلام ہے. یا اللہ کے جو نفس کے اندر جو کلام ہے وہ ہم مانتے ہیں، کیونکہ جب اس کے اظہار ہوا، جب وجود میں آیا، تو پھر وہ مخلوق ہو گیا، نعوذ باللہ. کلام نفسی ہے. جو ماتریدی وہ کہتے ہیں عبارت عن کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام جیسے کلام حقیقتا نہیں ہے، مجازن کلام ہم کہتے ہیں. وہ تمام باتیں باطل ہیں. جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کے پاک کلام میں مخلوق نہیں ہے. ابتدا اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ابتدا سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بعض نے کہا کہ یہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے، اللہ کا قول نہیں ہے. نفس میں اللہ تعالیٰ وہ مانتے ہیں جیسے اشاعرہ کہتے ہیں، اظہار جبریل علیہ السلام نے کیا ہے. تو جبریل علیہ السلام مخلوق ہے، جو الفاظ مخلوق کے تو وہ بھی مخلوق ہیں. تو جو نفس میں کلام تھا، جو جبریل امین پر اللہ نے جو وحی کی ہے، جو بتایا ہے کہ کیا ہے، القاء کیا ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں نعوذ باللہ. اس لیے کیا ہے؟ منہ بدا، ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی، وہ الہی عود، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. صحیح حدیث میں آیا ہے، نہ لوگوں کے سینوں میں ہوگا، حافظوں کے سینوں میں کوئی قرآن باقی نہیں رہے گا، اور نہ کسی کتاب میں کوئی لفظ باقی رہے گا، قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ ہے سوجوات کا عقیدہ ہے. اور قرآن مجید بحرف و صوت حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے. جیسے حرف ہوتا ہے، صوت و آواز ہوتی ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی شان شان کے مطابق ہے، مخلوق جیسا نہیں ہے. تو خلق، اچھا اس میں دیکھیں، علم القرآن خلق الانسان. اگر قرآن مخلوق تھا کیا ہونا چاہیے تھا؟ خلق القرآن علم الانسان، نہیں؟ واضح دلیل ہوتے، بات ختم، جھگڑا ختم تھا ہمارا. قرآن مجید کئی جگہ پر کیا ہے؟ علم الانسان، علم الانسان ما لم يعلم، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کے ساتھ علم کے لفظ ہے، یہاں پر قرآن کے ساتھ علم کا لفظ ہے، انسان کے ساتھ خلق کا لفظ ہے. جیسے کہ یہ لوگ جو بدعتی ہیں، جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ علم القرآن خلق الانسان. قرآن مخلوق تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ خلق القرآن علم الانسان، جیسے کہ پورا قرآن مجید علم الانسان، انسان کو تعلیم دی ہے. لیکن دیکھو واضح الفاظ ہے، علم القرآن، کوئی قرآن کا ہونا کافی نہیں ہے، قرآن کی تعلیم لازمی ہے. خلق الانسان، انسان کے وجود جو ہے وہ لازمی اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے. قرآن ضابطہ حیات ہے، انسان کے لیے نازل ہوا ہے. انسان بغیر قرآن کا کچھ بھی نہیں ہے، واللہ انسان بغیر قرآن کے، قرآن کے صحیح تعلیمات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جانور سے بھی بدتر ہے مخلوق انسان. دیکھیں انسان جب جانور بن جاتا ہے تو کیا بنتا ہے پتہ ہے؟ دیکھا آپ نے، فلان شخص نے 100 بچوں کو قتل کر دیا، 100 بچوں پہ بدفعلی کر کے، تیزابیوں کو ختم کر کے. انسان جانور کرتا ہے کبھی؟ شیر بھی شکار کرتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کرتا ہے. ایک اب دیکھتے کہ ایک خرگوش یا ایک اپنا کوئی شکار کر لیتے، زیبرا وغیرہ، ایک کھاتا ہے. دو چار کو قتل نہیں کرتا، باقی گل سڑ جائیں، نہیں نہیں ایک کرتا ہے. لیکن انسان جب حیوانیت پر اترتا ہے تو بدترین جانور بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو خلق الانسان، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، وسیع رحمت ہے. خاص رحمت یہ بھی ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے. اس کائنات میں، اس کائنات کے وجود میں دو چیزوں کو ہونا لازمی ہے اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور پورے کائنات میں خیر کے لیے. وہ کیا چیز ہے؟ انسان ہے، اور اس کے ساتھ قرآن ہے. علم القرآن سے تعلیم ہونی چاہیے. اچھا، آدم علیہ السلام کو دیکھیں آپ. خلق الانسان میں جب ہم بات کرتے ہیں، انسان کی تخلیق دو طریقے سے ہوئی. ایک تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. آگے اس کی تفصیل آئے گی اسی صورت میں کہ کنکرانتے مٹی کیا ہوتی ہے، مٹی سے طین ہے، پھر کس طریقے سے. اور پھر اس عظیم انسان، انسان اول آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، اور کپڑوں میں، لباس میں. کیونکہ عام لوگ کیا کہتے ہیں، جو سائنس والے ہیں، جو ڈارون تھیوری والے وغیرہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان اول کیا تھا؟ پہلا انسان بندر تھا، بندر سے انسان بنا، جاہل تھا، ننگا تھا، بے وقوف قسم کا انسان تھا. اس کو وقت کے ساتھ وہ سیکھتا گیا، پھر جا کے اس کو تمدن اور ملا اور اس نے علم حاصل کیا. بالکل غلط ہے. انسان اول اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، عظیم انسان تھا، علم والا. علم آدم الاسماء کلہا، جاہل تھا، اللہ نے خود علم دیا اس عظیم انسان کو، جاہل کہاں تھا، پھر لباس جنت میں، لباس والا انسان رہتا جنت میں رہتا تھا، اللہ کا خاص بندہ، پیارا بندہ ہے، اللہ کے پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو انسان کو پیدا، پھر اس آدم علیہ السلام سے پھر انسان کی نسل آگے چلے اور پیدا ہوئی ہے، تو انسان کی تخلیق عام بات نہیں ہے، اللہ کی خاص رحمت میں سے ایک یہ بھی رحمت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. پھر فرمایا علمہ البیان، انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ایسے اور مخلوقات ہیں، جانور بھی ہیں، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی ہے کہ اپنے اندر کی بات کو ظاہر کیسے کرے، دکھ ہے، تکلیف ہے، پیار ہے، محبت ہے، اس کا اظہار کیسے کرے، بات کرے تو زبان سے بات کرنا یا ہاتھ سے لکھنا یا مخاطب کی بات کو بھی سمجھنا، تین چیزیں ہیں. علمہ البیان، بیان کی تعلیم دی. بعض لوگوں کا بیان یعنی بات کرنا، صرف بات کرنا نہیں، بات کرنا، بات سمجھنا بھی ہے اور مخاطب کی بات کو سمجھنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں. اور اگر بات نہیں بندہ کر سکتا تو لکھنا بھی بیان ہے کہ نہیں، یہ تعلیم کس نے دی کہ ہاتھ لکھ سکتا، پتا ہے یہ الگ خاص الگ کرام رحمت ہے. اگر ہمارے ہاتھ لکھنے کے قابل نہ ہوتے، اگر یہ پنجے میں انگلیاں نہ ہوتی، لکھ کے دکھائیں ذرا، لکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی علمہ البیان میں ہے، سبحان اللہ. تو علمہ البیان میں انسان کا بولنا، انسان کا لکھنا، مخاطب کی بات کا سمجھنا، یہ سب اس میں شامل. کیونکہ دو لوگ جب گفتگو کرتے، اگر آپ بات کر رہے ہیں سامنے والا سمجھ نہ سکے تو بیان ہوا نہیں ہوا، وہ آپ سے بات کر رہے آپ نہ سمجھ سکے. اب بولنے کا قابل تو ہیں لیکن سمجھنے کا قابل نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے اسے؟ بیان اسے کہتے علمہ البیان نہیں. تو تعلیم بیان کے لیے تینوں کو ہونا لازمی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اب یعنی اللہ کی وسیع رحمت میں سے یہ اہم بات بنیاد یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ قرآن ہے تعلیم، انسان کی خلق اس قرآن سے، علم سے، صحیح علم سے حاصل کر کے استفادہ کر کے اس نے بیان بھی کرنا ہے. اس بیان میں سب سے بڑی بات جو اس نے بیان کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی جو اہم پیغامات ہیں وہ جا کے پہنچانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہے. جب زمین کے تعلق سے جو اہم بات انہوں نے بیان کر دی، اب آسمان کی طرف جو اہم چیزیں ہیں، جیسے زمین پر دو اہم چیزیں کیا ہیں؟ انسان اور قرآن. آسمان میں سب سے بڑے دو نشانے کیا ہیں؟ سورج اور چاند. سورج اور چاند کو دیکھیں ذرا، جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے ایک خاص نظام سے چل رہے ہیں. کوئی ذرہ برابر بھی ہیر پھیر ہوئی ہے کوئی وقت میں کسی چیز میں، یا وہی نظام جاری جب سے پیدا ہوئے ہیں جب تک ختم نہیں ہوں گے؟ یہ مکمل فرما برداری. اشرف مخلوقات یہ چاند سورج نہیں ہے، کون ہے؟ یہی انسان ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے. سورج اور چاند ایک مقرر حساب، مقرر نظام سے چل رہے ہیں، گردش میں ہیں، ان کے ذمہ یہ کام ہے. اب سب کے ذمہ کام ہے نا، اللہ نے پیدا کیا، اسے تو پیدا نہیں کیا نا، انسان کو پیدا کیا، قرآن نازل کیا ہے. اب انسان کا کام ہے صحیح سمجھ عمل کرے جو بھی احکامات ہیں، پھر بیان بھی کرے، سمجھ میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، سورج اور چاند کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خاص مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ جیسے تمہیں حکم ہے تم نے ویسے ہی، کہاں سے نکلنا ہے، کہاں پہ ڈوبنا ہے، کیسے، کن مراحل سے گزرنا ہے، ذرا برابر بھی ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا وقت. یہ ان کے ذمہ کام ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. عجب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چاند سورج انسان کو مسخر بنا دیا ہے. انسان اسی چاند سورج سے اپنا وقت متعین کرتا ہے، اور اپنے مہینے میں اس کو دن وہ متعین کرتا ہے، اپنے مہینے کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں وہ متعین کر دیتا ہے. تو مسخر ہوئے کہ نہیں؟ اب سورج چاند انسان سے استفادہ حاصل کر رہا ہے یا انسان اسے استفادہ حاصل کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، عظیم مخلوق اللہ نے انسان کو مسخر کر دی ہے. اچھا، تو انسان کو کیا چاہیے؟ جیسے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم مطابق چلتے، جبکہ اللہ نے تمہیں مسخر کیا تو تمہیں بھی شرم آنی چاہیے. اے انسان، رب کے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ رب کا اچھا فرم بردار ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ نجم و شجر و یسجدان، وہ نجم و شجر و یسجدان. نجم اور شجر دونوں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. نجم سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ آسمان کے تارے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نباتات ہیں، اور دونوں قول صحیح ہیں. عام طور پہ نجم دیکھا جائے قرآن مجید کے سیاق و سباق میں تو آسمان کے تارے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ الشمس والقمر والنجوم والجبال سب اللہ کو سجدے کرتے ہیں. تو یہاں پر سورج، چاند اور نجم، نجوم سے مراد تارے آسمان کے، تو اس آیت میں بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو آسمان کے تارے ہیں اور زمین کے جو شجر جو ہیں جو درخت ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی جو نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں شرم نہیں آتی کہ سورج چاند ستارے درند پرند سب سجدہ کرے رب کو، لیکن یہ انسان جو ہے وہ اللہ کے تعالیٰ کے سجدے سے دور اختیار کرے اور انکار کر دے، نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اس نے آسمان کو اٹھایا اور ترازو یعنی عدل کو زمین پر رکھا، تو ترازو زمین پر رکھ دیا ہے اور آسمان کو بلند کیا. السماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کا کام کیا ہے؟ وہ بلندی پر ہے. زمین پر، کیونکہ زمین پر انسان نے رہنا ہے اور قرآن بھی نازل ہوا ہے، تو عدل کو قائم کرنا ہے. میزان سے یہاں پہ مراد العدل، عدل و انصاف کو قائم کرنا. وہ وضع المیزان، زمین پر ترازو کو یعنی عدل کو قائم رکھنے کے لیے رکھا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، اور تم تول میں حد سے تجاوز نہ کرو. تطغوا طغیانی کہتے حد سے تجاوز کرنا، جب تول کرو تو عدل انصاف میں ہیرا پھیرے نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی نہ حق سزا نہیں ہونی چاہیے، کسی کا حق کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اصحاب الحقوق کو حق برابر جو حق ہے وہی دینا چاہیے، اگر ایسا نہیں تو پھر ظلم ہوگا. عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے. دیکھیں عدل و انصاف میں برابری نہیں ہوتی، بدلوں کو غلط فہمی ہے. عدل و انصاف میں کل ذی حق جو ہے ان کو حق دیا جاتا ہے، جو حق والے ان کو حق دے دیا جائے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ عدل و انصاف ہے. برابر ایک حصہ تو ہے عدل و انصاف کا، لیکن تمام عدل و انصاف برابر پر قائم نہیں ہے. مرد عورت کے برابر ہے، حاکم حکم برابر ہے دونوں؟ نہیں، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، سب پر اپنے اپنے واجبات ہیں. تو اللہ تطغوا فی المیزان، تو عدل و انصاف میں اور ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ زمین پر اگر آپ خیر چاہتے ہیں، اگر آپ زمین پر صلاح اور اصلاح چاہتے ہیں، تو عدل قائم کرنا پڑے گا. جب ظلم برپا ہوتا ہے، جب ظلم قائم ہوتا ہے زمین پر، تو پھر فساد بھی برپا ہوتا ہے، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اور واقیم الوزن بالقسط، اور تول جو ہے انصاف سے قائم کرو اور تول میں کمی نہ کرو. تخسر میزان یعنی کم کرنا تول میں، یہاں پر میزان سے مراد جو ماپتے ہیں تولتے ہیں، تاجر جب بیچنے والا جو شخص جو ہے جب کوئی چیز کو کسی کو تولتا ہے یا ماپتا ہے، مگر کمی کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں میزان میں کمی ہوئی ہے. تو اللہ نے منع فرمایا، واقیم الوزن بالقسط، عدل انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو زمین پر، عدل انصاف قائم رہے اور وزن بھی اس میں سے ایک حصہ ہے. ولا تخسر المیزان، اور ناپ تول میں جو ہے اس میں کمی نہ کرو، اسے بھی منع کر دیا ہے. پھر اب بات آئی زمین کی، کوئی آسمان کی ذکر ہوا ہے، پھر زمین کے ذکر سے پہلے جس پر یہ انسان رہتا ہے، اللہ کی وسیع رحمت میں سے یہ رحمت بھی ہے، پہلے زمین کی ہموار کیا ہے کہ زمین پر بیان کرنے سے پہلے زمین پر رہیں گے کون، کون رہتے، کیا کرنا ہے، اس پر اہم جو بات ہے عدل انصاف کو قائم کرنا. عدل انصاف اگر نہیں ہے تو زمین پر رہنے کی کوئی جگہ باقی نہیں، فساد ہی فساد ہے پھر تو، سبحان اللہ. جیسے آسمان کی پہچان کیا ہے؟ بلندی. زمین کی پہچان کیا ہے؟ عدل و انصاف، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، والارض وضعها للانام، اور زمین، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا ہے. وضعها للانام، انام مخلوقات، مختلف مخلوقات ہیں جو زمین پر رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہیا کیا، پہلے ہموار کیا، بنایا ہے، سیدھا کیا ہے، اور عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے. عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا؟ قرآن مجید کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اپنے رسولوں پر، رسولوں نے یہ پیغام پہنچا اپنے امتوں پر، اور اس زمین پر یہ نظام عدل و انصاف کا قائم ہوا ہے. پھر جب پھر اللہ فرمائے، والارض وضعها للانام، اب زمین مہیا ہوگی، تیار ہے کہ اس پر انسان مخلوقات قائم رہیں، تاکہ اس زمین پر عدل و انصاف قائم رہے اور مخلوقات جو ہے وہ خیر و عافیت سے اس زمین پر رہیں. رحمان کی وسیع رحمت میں سے اگلی رحمت دیکھیں، ذرا غور کریں. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اسی زمین میں، اس زمین کے اوپر آپ دیکھیں، فاکہۃ میوے ہیں، والنخل کھجوریں ہیں، ذات الاکمام غلاف والے کھجوریں. جب کھجور پکتی ہے اس میں غلاف ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے غلاف پھٹتے پھر کھجوریں باہر نکلتی ہیں، تو کھجوروں کی حفاظت کے لیے ایک خاص غلاف ہوتا ہے. اسے اکمام کہتے ہیں. فیہا اس زمین پر، اس زمین میں، فاکیتن پھل ہے، میوے ہیں. اور یہاں پر نکیر ہے یعنی قسم کے طرح طرح کے پھل ہیں جسے انسان اور مختلف جانور جو زندہ ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں، مخلوقات جو زندہ ہے وہ مستفید ہوتی ہیں پھلوں سے. وہ نخل، انہی پھلوں میں سے، میووں میں سے خصوصی طور پر ذکر ہے کھجور کا. وہ نخل ذات الاکمام جو غلاف والی کھجور ہے. کھجور کے ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ پھلوں میں سے یہ واحد پھل ہے جو پورے سال میں آپ کو ملتا ہے، باقی سیزنل ہوتے ہیں، موسم کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن کھجور دیکھیں، میوہ ہے، میٹھا ہے، اچھا ہے، تازہ بھی کھا سکتے ہیں آپ، اسے سٹور کر کے جسے تمر کہتے ہیں اس اعتبار سے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں رمضان آ رہا ہے خیر سے انشاءاللہ، کھجوریں دیکھنا، مختلف قسم کی کھجوریں آتی ہیں، تازہ کھجوریں، انسان دیکھیں ان کا ٹیسٹ، دیکھیں شکل و صورت ملتی جلتی ہوگی، ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، شکل بھی مختلف ہے، درخت ایک ہی ہے، درخت کو کیا کہتے ہیں؟ کھجور کہتے ہیں. لیکن سبحان اللہ دیکھیں مختلف قسمیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی وسیع رحمت میں سے یہ ایک خاص رحمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب بیوے کا ذکر ہوا ہے، پھلوں کا ذکر ہوا ہے، تو اصل بنیادی چیز جو کھانے والی وہ کیا ہے؟ والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ بھوسے والا اور خوشبو کے پھول جو ہے. الحب غلہ ہے، گندم ہے، جو وغیرہ، اسے حب کہتے ہیں، اناج. ذو العصف والریحان، اس کے تنے جو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ بھوسے ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. والریحان، خوشبودار پھول. ریحان کا درخت جو ہم جانتے ہیں، جو پودا ہے، ریحان کا پودا جو ہے خوشبو والا، جسے ہم ریحان کہتے ہیں. اور عام خوشبو والے جتنے پھول ہیں ان کو بھی ریحان عام لفظوں میں کہا جائے، کیونکہ بڑی اچھی اور خوبصورت خوشبو والے. یہ بھی اللہ کی وسیع رحمت میں سے خاص رحمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فبی آلائی ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں جھٹلاؤ، کون دونوں؟ تکذبان انتما الثقلین، الانس والجن. یہ دونوں مکلف ہیں، شریعت تکلیف کے پابند ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر فرض ہیں، جو اللہ کے احکام کی تعمیل کی جائے، ان کو مکلف کہتے ہیں. اب جتنی تمام نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں اور ابھی ہوگی صورت میں، یہ سوال بار بار آئے گا، فبئی آلائی ربکما تکذبان، تم دونوں انس و جن اللہ تعالی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ استفام انکاری ہے، یہ کبھی جھٹلانا نہیں، یہ غلطی نہ کرنا. اللہ کی نعمتیں ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، شکر ادا کرنا ہے. وہ رحمان ہے، وسیع رحمت والا ہے، تمام کائنات اس رحمت سے مستفید ہو رہی ہے، کافروں سمیت، جانوروں سمیت. لیکن ایسا قلم تم ذرا خیال کرنا، یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درند، یہ پرند، یہ سب مکلف نہیں ہے. اور جب بات یہ نافرمان بھی نہیں ہے، آسمان اور زمین اور تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لیکن یہ دو مخلوق جو ہیں، انس اور جن، جو مکلف ہیں، ان کے لیے خصوصی تنبیہ ہے سوالیہ جملے کے اعتبار سے. جملہ بار بار رپیٹ ہوا کہ دیکھنا آپ حیران ہو جائیں گے، بڑے کمال کی بات ہے، کمال کی آیات ہیں اور کمال کے پیغامات ہیں. فبئی آلائی ربکما تکذبان، رحمان کی وسیع رحمت کا ذکر میں نے شروع سے کیا ہے، کس طرح پیارے انداز میں علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، پھر پورے کائنات کا ذکر کرتے کرتے مختلف چیزوں کا پھر واپس آیا، ایک سوال کیا ہے، فبئی آلائی ربکما تکذبان. اللہ پیدا نہ کرتا تو تمہاری حیثیت کیا تھی؟ قرآن نہ ہوتا، وحی نہ ہوتا، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ عجب بات یہ ہے کہ صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ اس عظیم رحمت کے ساتھ، اس فضل کے ساتھ، بہت سے نعمتیں میں ڈوبے ہوئے ہو تم، تب بھی شکر ادا نہیں کرتے. تو کبھی غلطی نہ کرنا، جھٹلانا نہیں، اللہ کسی پیغام کو، کسی حکم کو جھٹلانا نہیں، کسی نعمت کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ تمام احکام بھی نعمتوں میں سے، قرآن بھی نعمتوں میں سے ایک بڑی عظیم نعمت ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. انسان کی بات آئی ہے تو پتہ چل انسان ہے کون، یہ اتنی بڑی ذمہ داری، اور بات یہ ہے کہ ثقلین، جن اور انس، یہ ہے کون؟ خصوصی طور پر تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو خاص یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے، فبئی آلائی ربکما تکذبان، اے انس اور جن دونوں کا ذکر ہے، تو انس کون ہے، جن کون ہے، تخلیق کیسے ہوئی، یہاں سے ابتدا ہے. یہ جان لے پتہ چل جائے گا کہ دونوں کون ہیں. خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، صلصال کے کھنکھناتی مٹی، کل فخار ٹھیکر جیسی جب وہ سخت ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے. خلق الانسان من صلصال کل فخار. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیسے کی ہے؟ میں نے شروع میں کہا انسان تخلیق دو قسم کی ہوئی، دو طریقے سے. آدم علیہ السلام کی تخلیق الگ ہوئی ہے، اور باقی جو آدم کے اولاد ہیں ان کی تخلیق نطفے سے ہوئی، آدم علیہ السلام نطفے سے، اور پھر تمام یہ طاقت یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو قرآن جی میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے جو ذکر و مختلف طریقے سے، مٹی کا ذکر ہے، کیچڑ کا ذکر ہے، طین، پھر صلصال ہے، فخار ہے، ٹھیک ہے نا، پانی کا ذکر بھی ہے، پانی سے. یہ کیسے، کیوں تواد ہے؟ کوئی نوید نہیں، تواد نہیں ہے، مٹی ہے، پانی ہے، کیا بن گیا؟ مٹی پانی ملا کے کیچڑ بن گیا. ذرا خشک کر دیں، کیا ہو گیا؟ صلصال، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے جیسا. پھر اور خشک ہو گیا تو کیا؟ فخار. سبحان اللہ، جیسے برتن ہوتے ہیں نا مٹی کے، فخار کہتے ہیں. سرائی وغیرہ جو مٹی کی ہوتی ہے، جب کھناتی ہے تو آواز آتی ہے اس میں سے. تو انسان کی تخلیق، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے. پھر روح اللہ نے پھونکی ہے آدم علیہ السلام کے اندر، تو انسان کی تخلیق ہے. سبحان اللہ. اور انسان اول بڑا شرف والا ہے، اللہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے کہ بندر سے تبدیل ہو کے آئے. دیکھیں فرق، دیکھیں آپ، نعوذ باللہ. وخلق الجان من مارج من نار، اور جو دوسری قسم کے جو مخلوق ہے، جو ثقلین میں سے جو مکلف ہے، وہ ہے الجان، جن. کیسے پیدا کیا؟ من مارج من نار، آگ ہے، آگ کے شعلے ہیں، اس شعلے کا سیک جو ہے، تو آگ کے شعلوں سے، آگ کے سیک سے اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے. تو جن کی تخلیق آگ سے ہوئی، اور خصوصی طور پر آگ کے جو شعلے ہیں ان میں سے جو سیک ہے آگ کا، شعلے اور سیک کے بیچ میں جو، جیسے آگ رنگ بدلتا ہے، سرخ و پیلا، سرخ و پیلے کے اوپر جو ایک طبقہ ہوتا ہے گرمی والا، وہ اس سے جو ہے نا مارج کہتے ہیں، اس سے جن کی تخلیق ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری تخلیق دیکھیں، یعنی انسان کا آدم علیہ السلام کی اولاد ہونا میں شرف ہے، بڑا خاص رحم اللہ تعالیٰ کرم ہے، بڑا انعام اور احسان ہے، شکر کرنا چاہیے. جو کہ بندر کی اولاد ہیں وہ شکر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان، تو اپنی تو حقیقت تو دیکھ، اپنی حیثیت تو کس کی اولاد ہے، تو عظیم انسان کی، تو تمہیں شرم آنی چاہیے. جیسے وہ انسان اللہ کا پیارا نبی تھا، اللہ کا فرمبردار تھا، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے، تمہیں بھی وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے فرمبرداری کا. اور اس طریقے سے جو جنات ہیں، جن جو ہے جو مارج من نار، خاص تخلیق ہے ان کی، مارج مار سے، آگ کے سیک سے پیدا کیے گئے، تمہیں بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، رب المشرقین و رب المغربین، الرحمن کے تعلق سے، رحمان کے اگلے جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، رحمان جو ہے وہ دونوں مشرقین کا رب ہے اور دونوں مغربین کا رب ہے. دو مشرق ہیں، دو مغرب ہیں، دونوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، رحمان ہے. اس کی وسیع رحمت میں سے یہ بھی ہے کہ مشرق ایک نہیں ہے، دو مشرق ہیں. قرآن مجید میں مشرق مغرب کا تین طرح کا ذکر ہوا ہے، رب المشارق و رب المغارب جمع کے صیغے سے، مشارق اور مغارب جمع ہے، دو سے زیادہ. رب المشرق والمغربی سورت کی سورت میں ہے، المزمل میں، رب المشرق والمغربی، یہاں پہ سنگولر ہے. اور سورت الرحمن میں مشرقین مغربین، تو معاملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، مغرب غروب ہوتا ہے، تو ایک جگہ سے نہیں ہوتا، سردی میں اور گرمیوں میں. تو سردی گرمی ہوتے کیسے زمین پر، پتہ کیسے ہوتی ہیں؟ اگر سورج ایک جگہ سے نکلتا رہتا تو سردی گرمی کا کوئی نظام ہوتا نہیں. تو موسم کی تبدیلی اس لیے ہوتی ہے کہ سورج کا نکلنا، طلوع ہونا اور غروب ہونا ایک جگہ سے نہیں ہے. مشرقین مغربین، سورج کا نکلنا سردی میں گرمی تک، جہاں سے ابتدا جہاں پہ انتہا. دیکھیں ایک طرف سے شروع سے کرتے ہیں، ایک ہے سنگولر رب المشرق والمغرب سورۃ المزمل میں. سمتیں کتنی ہیں؟ سمت چار ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، چار ہے نا، اس اعتبار سے ایک ہے. اب جو ایک مشرق جو ہے اس کی دو ایکسٹریم ہے مشرق کی، سورج ایک جگہ سے نہیں نکلتا، ایک جو ہے مشرق جنوبی، مشرق شمالی، یوں سمجھ لیں آپ، ہے مشرق کی طرف نہیں جنوبی شمالی، کیونکہ سورج جو ہے نکلتا ہے سردیوں میں ایک جگہ سے نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ درمیان کی طرف آتا رہتا ہے، پھر آگے چلتے چلتے وہ چلا جاتا ہے شمال کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ یہ موومنٹ ہے سورج کی ڈیلی، دیکھیں ڈیلی کی بات میں کر رہا ہوں، روزانہ اسی، آج نکلے جی سان سورج نا، کل وہاں سے نہیں نکلے گا، اسے ساتھ والی جگہ سے نکلے گا، پرسوں اس کی ساتھ والی جگہ سے نکلے گا، پھر اس طرح پورے سال میں اس طریقے سے. تو زمین پر جو امپیکٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، اس حرکت سے سورج جو ہے اس کی کرنیں جو سورج کی ہیں وہ زمین پر پڑتی ہے، کبھی سیدھی کبھی ٹیڑھی، جب سیدھی پڑتی گرمی زیادہ ہوتی ہے، ٹیڑھی پڑتی تو اس میں ذرا گرمی کم ہو جاتی ہے. مغربی اسی طریقے سے، ایک جب سورج غروب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، شمال سے جنوب کی طرف جاتا ہے، اور یہ اس طریقے سے، تو رب المشرقین رب المغربین، آئی سمجھ؟ مشارق مغارب بیچ والے جہاں پر موومنٹ ہو رہی ہے، سب مشارق اور مغارب ہیں موومنٹ کے اعتبار سے، کہ شروع سے لے کے آخر تک جو موومنٹ ہوتی ہے، یہ حرکت ہو رہی ہے سورج کی نکلتے وقت مختلف جگہوں پہ، ڈھلتے مختلف جگہوں پہ، تو اس میں جمع ہو گیا مشارق اور مغارب. واضح ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ الحمدللہ. اب یہ خاص نعمت ہے کہ نہیں؟ موسم کی تبدیلی خاص نعمت ہے نہیں، اور رحمان کی رحمت میں سے خاص رحمت ہے کہ نہیں؟ اس لیے آگے کیا فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ تم مختلف جو ہے نا موسم میں زندگی گزارتے ہو، سردی ہے، گرمی ہے، اور مختلف موسم آتے ہیں، تو اس کا الگ سے خاص شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ خاص نعمتوں میں سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہم برزخ لا یبغیان فبی ای آلاء ربکما تکذبان. خشکی کی بات آئی ہے، زمین کی بات، مشرق مغرب کی، باقی ایک چیز بڑی رہ گئی ہے، کون سی بڑی؟ سمندر. اب سمندر میں آپ دیکھیں پانی دو قسم کا ہے، ایک کھارا پانی ہے سمندر کا پانی، نمکین پانی، اور ایک میٹھا پانی ہو، دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے. سمندر تو ہم جانتے ہیں، اوشنز، سی، سمندر جتنے بھی ہم جانتے ہیں زمین پہ، کھارا پانی، نمکین پانی. یہ میٹھا پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارش کو جو پانی، جو وادیاں چلتی ہیں، یا جو پہاڑوں پہ جو برف پہ گلتی ہے، تو پانی سے اختیار کر کے وادیوں میں چلتے ہوئے کہاں جاتی ہے پتہ ہے؟ یہ پانی دریاؤں کا کہاں بہ رہا ہے؟ دریا چل رہے ہیں نا، کہاں جا رہے ہیں؟ سمندر میں جا رہے ہیں. جب کھارا پانی، جب یہ میٹھا پانی کھارے کے ساتھ ملتا ہے، سمندر میں جا کے ختم ہوتا ہے، ایک مکسچر بن جاتا ہے، ایک دیوار سی قائم ہو جاتی ہے پانی کی، اسے برزخ کہتے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ میٹھے پانی میں کیا رہتی ہیں؟ مخلوقات رہتی ہیں، مچھلیاں وغیرہ رہتی ہیں. کھارے پانی میں کیا رہتی ہیں؟ وہاں مچھلی مخلوقات رہتی ہیں. جو کھارے پانی کی مچھلی ہے نا، وہ میٹھے پانی کی نہیں آ سکتی، مر جائے گی. میٹھے پانی کی مچھلی اور مخلوقات وہاں پہ نہیں جا، مر جائے گی. تو بیچ میں ایک ایسی دیوار ہے پانی کی جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن یقیناً موجود ہے. کہاں؟ جب یہ دریا کا پانی سمندر میں مکس ہوتا ہے. اچھا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو خشکی ہوتی ہے نا دریا اور سمندر کے بیچ میں، خشکی یہ برزخ ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، حقیقتاً پانی کے اندر کی بات ہو رہی ہے. جب میٹھا پانی کھارے پانی سے مل جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مچھلی جاتی ہے سیدھی جا رہی ہے، اچانک مڑ جاتی ہے واپس، جبکہ وہ بھی پانی ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتی، برزخ ہے، اوڑ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم تو سیدھا چلے جاتے ہیں نا. مچھلی کی زندگی کی موت کا سوال، وہاں پر جائے گی تو مر جائے گی، کیونکہ اس کے جسم کھارے پانی کے پر بنا پلا ہے، اس میں نمکیات کی کمی ہے. پتہ ہے اس میں جب ہم پڑھتے بایو کیمسٹری میں، کس طریقے سے اگر آپ نمکین پانی ہے اور اس میں آپ اس میں ایک میمبرین ڈالیں، سیمی پرمیبل میمبرین جو ہوتی ہے، اور اس میں وہ پانی ڈالیں جس میں بغیر نمک ہے، تو پانی کہاں موو کرے گا؟ نمکین کی طرف، اس کو بیلنس کرنے کے لیے. تو یہ پانی کم ہو جائے گا، تو جو میٹھے پانی کی مچھلی وہ کیا ہو جائے گی؟ شرنک ہو جائے گی زیادہ، اور جو کھارے پانی کی مچھلی پانی زیادہ جذب کر لے گی وہ پھٹ جائے گی. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے ایک برزخ نظر نہیں آتا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے، مرج البحرین یلتقیان، دونوں سمندر کو، دریا کا پانی اور سمندر کا پانی کو ایک دوسرے سے ملایا ہے. کس نے ملایا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اسے رب نے. سبحان اللہ. مرج البحرین یلتقیان بینہم برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے جو ایک دوسرے کو نہیں ملنے دیتی. جی ہاں، بالکل. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اے جنوں، اللہ تعالیٰ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کبھی غلطی نہ کرنا، کبھی جھٹلانا نہیں. سمندر کا ذکر کیوں ہے؟ ایک تو یہ خاص معجزہ ہے سبحان اللہ، کمال اللہ تعالیٰ کا. پھر انسان اس دنیا میں زمین پر رہنے کے لیے اس کو تجارت کی ضرورت ہے، تجارت کے لیے اس کو پھر سامان کی ضرورت ہے، سامان کے لیے پھر سفر کی ضرورت ہے، لینے کے لیے سفر کے لیے پھر سواری کی ضرورت ہے. خشکی پر سواری تو معروف ہے، ہم جانتے ہیں. ترے پر سواری کیا ہے انسان کی؟ کیسے سوار ہوگا انسان؟ ضرورت پڑتی ہے کشتی کی نا، سبحان اللہ. اچھا آگے دیکھیں، اس سے پہلے یہ جو دونوں سمندر ہیں، میٹھا میٹھے پانی والے دریا جو ہیں اور کھارے پانی کے سمندر ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان دونوں میں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے. موتی لؤلؤ، مرجان مونگے ہوتے ہیں، یہ بھی خاص یعنی خوبصورتی کے لیے زیور کے لیے استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، بڑے مہنگے ہوتے ہیں. کیا دونوں پانی میں موجود ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو لؤلؤ مرجان جو ہے خصوصی طور پر یہ کھارے پانی کے ہوتے ہیں، نمکین پانی میں، سمندر میں، دریا میں آپ کو نہیں نظر آتے، نہیں ملتے. پھر دونوں کا ذکر کیوں ہے؟ یخرج منہما، دونوں میں سے. تمام مفسرین نے کہا مطلب یہ ہے کہ تغلیباً، جیسے کہ ہم کہتے ہیں القمران، سورج اور چاند، قمر کا لفظ ہے قمران، سورج اور چاند. العمران، عمران کون ہے؟ ابوبکر عمر تغلیباً. تو اس اعتبار سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے پیاری بات فرماتے ہیں کہ دیکھا گیا کہ بعض جگہوں پر میٹھے پانی میں بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے، تقریباً نہیں ہے میٹھے پانی کو، لیکن فرق یہ ہے کہ جو کھارے پانی کے جو لؤلؤ مرجان ہیں وہ زیادہ قیمتی اور زیادہ مہنگے ہیں نسبتاً جو میٹھے پانی کے لؤلؤ مرجان ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے دونوں میں پائے جاتے ہیں، اللہ کا فرمان حق اور سچ ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تمہیں سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، میٹھے پانی سے بھی آپ استفادہ حاصل کرتے ہو، کھارے پانی سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہو، لؤلؤ مرجان بھی تم نکالتے ہو، خاص الگ سے نعمتیں ہیں، تو نعمتوں کا تمہیں شکر کرنا چاہیے، جھٹلانا نہیں چاہیے، نہ شکر نہیں کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب سمندر کا ذکر ہوا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وَلَهُ عروسی کے لیے ہے، الجواری کشتیاں، المنشآت جو بنائی گئی ہیں، فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں کی طرح، کشتیاں، السفن سفینہ جو ہوتا ہے پہاڑوں کی طرح، لفظ دیکھا ہے کل اعلام یعنی پہاڑوں کی طرح. بعض لوگ پہاڑ کہاں ہوتے ہیں، اتنی بڑی کشتیاں ہو سکتی ہیں؟ ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں بڑی کشتیاں تھیں یا عام سے کشتیاں تھیں؟ جس انسان کی طاقت ہے اس زمانے میں، دیکھیں وحی کہاں نازل ہو رہی ہے، کس علاقے میں، سمندر علاقے میں یا صحرا میں؟ صحرا کے علاقے میں. وہاں پر ذکر دیکھیں، سمندر کا ذکر بھی ہے، دو سمندر ہیں، میٹھا پانی ہے، کھارا پانی ہے، دونوں ملتے ہیں، برزخ بھی ہے، لؤلؤ مرجان بھی ہیں، انہوں نے کبھی دیکھے نہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں بھی ہیں. اب سمندر میں کشتیاں بھی ہیں، اتنی بڑی پہاڑ کی مانند کشتیاں بھی ہیں، اتنی بڑی بھی ہوں گی. وہ کہتے ہیں ٹائٹینک جیسی بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں جو گزریوں بنائی لوگ ہیں، کیسے ممکن ہے؟ پہاڑ جیسی ہے کہ نہیں، دور سے نظر آتی ہے کہ نہیں، انسان کے فائدے کے لیے ہے کہ نہیں؟ یہ تمام کشتیاں جو ہیں چھوٹی یا بڑی ہوں انسان کے فائدے کے لیے ہے. اللہ کی وسیع رحمت میں سے ایک یہ بھی رحمت ہے، بہت سے نعمتوں میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تمہیں ضرورت پڑتی ہے کھانے پینے کی، اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے تاجر کی، تاجر ضرورت پڑتی ہے ساز و سامان کی، ساز و سامان ضرورت پڑتی ہے سفر کی، سفر کی ضرورت پڑتی ہے سواری کی، سواریوں میں سے خشکی پر تو ہم جانتے ہیں، گدھا تھا، گھوڑا تھا، پھر بیل آ گئے، پھر اونٹ آ گئے، پھر کرتے کرتے گاڑی آئے ہیں، پھر کرتے کرتے بہت سارے ٹرک وغیرہ آ گئے ہیں. سمندر میں کیا کریں ہم؟ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہدایت دی کہ کشتی بنائے گا انسان، اور کشتی سمندر پر چلے گی. کبھی سوچا ہے سمندر میں انسان ڈوب جاتا ہے، کشتی جو ہے وہ چلتی ہے اتنی بڑی پہاڑوں کی طرح، یعنی پہاڑ کشتی میں ڈوبتا نہیں، پہاڑ سمندر میں ڈوبتا نہیں ہے، یہ پہاڑ کشتی کے معنی جو وہ چلتا ہے سمندر میں، سبحان اللہ. تو خاص انعام، خاص احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے الگ سے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس نعمت کو جھٹلانا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، کل من علیہا فان، زمین پر جو کو جس کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا ہے سب کچھ فنا، انسان بھی فنا، جنات بھی فنا، پہاڑ، یہ درخت، یہ درند، یہ پرند، یہ سمندر، سب کچھ فنا ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا. کل من علیہ فان، یہ اس زندگی کی حقیقت اور حیثیت ہے. دنیا میں آئے ہیں ہم، ہم نے اللہ تعالیٰ نے سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، رب کو راضی کرتے ہوئے، پھر ہم نے فنا ہو جانا ہے، جیسا کہ تمام یہ زمین پر چیزیں فنا ہو جائیں گی. باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی صاحب عظمت ذو الجلال والاکرام، رب کے چہرے کی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ، ذو الجلال بڑی عظمت والا، الاکرام احسان کرنے والا ہے، بہت بڑا احسان کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. اور اس آیت کریمہ سے اہل سنت جماعت نے ثابت کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا شاعر شان ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کے چہرے جیسا نہیں، جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں نعمت کیا بات ہے؟ فنا ہو جائیں گے. ہاں، اللہ خبر دے رہا ہے، ابھی وقت سانسے جاری ہے، فنا ہونے سے پہلے رب حکم کی تعمیل کرو، جو بھی احکامات ہیں، جو قرآن سنت میں آپ کے سامنے موجود ہیں، سرخم کر کے تسلیم کرو، رب کو ناراض نہیں کرو، اب رب کو راضی کرتے رہو، ورنہ موت قریب ہے، یہ پورے کائنات فنا بھی ہو جائے گی. کتنے مال کماؤ گے، کتنی دولت کماؤ گے، کتنے شہرت نام کماؤ گے، سب فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی سے باقی نہیں رہے گی. اس لیے یہ بہت سی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرو، اور رب کے فرما بردار ہو کر رب کو راضی کرتے رہو. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. یسألہ، سوال کرتے ہیں، کون؟ من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین پر ہے، کل یوم، ہر دن، روزانہ، ہوا فی شأن، وہ کسی نئے حال میں ہے. کیا مطلب نئے حال میں ہے؟ پہلے تو دیکھیں، سوال کرتے ہیں، تمام کائنات رب سے سوال کرتی ہے، بالقال یا بالحال، یا زبانی سوال ہوتا ہے، یا انسان اپنے حالت سے اب رب سے سوال کرتا ہے. چونٹی کیسے رب سے سوال کرتی ہے؟ چونٹی چھوٹی مخلوق پیاسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ زبان ہے اس کی، سوال کرتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کرتی ہے. انسان با زبان سوال کرتے، وہ بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. یسألہ من فی السماوات، جو آسمان میں، آسمان کے مخلوقات، فرشتے، کس سے سوال کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے کرتے ہیں. زمین کے کیڑے مکوڑے، درند، پرند، جن، انس، کس سے سوال کرتے ہیں؟ اسی رب سے سوال کرتے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، روزانہ تعالیٰ کی خاص شان ہے، خاص حال میں، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو روزی روٹی دیتا ہے، کسی کو منع کرتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے. سبحان اللہ، تمام کائنات ہے، آپ دیکھیں، آپ ایک ہی نگہبان ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہی پالنے والا ہے. سبحان اللہ. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس، تو اللہ کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اتنا کریم عظیم رب ہے، بڑے کرم والا ہے، اتنی نعمتیں ہیں، سراپا رب کی نعمت میں ڈوبے ہوئے ہو، رب کی نعمت کو کبھی جھٹلانا نہیں. مخلوقات تمام فنا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس وقت تم زندہ ہو، تم سانسیں لے رہے ہو، اللہ کریم سبحانہ ہوتا ہے، روزانہ شان میں ہوتا ہے، نئے حال میں ہوتا ہے. آپ کی تقدیر جو لکھ دی گئی ہے، اس تقدیر کو فرشتوں کے ہاتھ اس وقت جو ہو رہا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے سابق علم سے، ازل علم جو ہے، میرے بندوں نے کیا کرنا ہے، کس نے فرمبرداری کا راستہ اختیار کیا، کس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جن و انس، تمام مخلوقات سمیت. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی آپ سے سوال کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آج متعین کریں کہ میں راستے کس پر چل رہا ہوں، رب کو ناراض کرنے والا راستہ ہے یا رب کو راضی کرنے والا راستہ ہے؟ کیا نہیں جانتا میں؟ چور نہیں جانتا کہ چوری کرے، غلط کرے، بتائیں ذرا مجھے. ڈکیتی کو پتہ نہیں کہ ڈکیتی کرے، حرام کرے، گناہ کرے، رب کو ناراض کرے. قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، سود کھانے والا، بدکاری کرنے والا، شرک کرنے والا، بدعات، خرافات میں ڈوبا ہوا انسان کو پتہ نہیں کیا وہ کیا کر رہا ہے. اس لیے اے انس و جن، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ والله سب سے بڑی نعمت توحید کی نعمت ہے. قرآن کا ذکر شروع، علم القرآن، سب سے بنیادی پیغام کیا ہے؟ میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، واحد سچا معبود ہے، اللہ کے کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک سچا معبود ہے. یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا، یہ بھی نہیں جانتے، ان اللہ ان الیہ راجعون. اگر اسی نعمت کا سوال ہو جائے قیامت کے دن، ورنہ ہم کہیں کے نہیں ہیں، اگر اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں ہیں. کیا منہ دکھائیں گے رب کو؟ قبر میں سوال من ربو کا پتہ نہیں، منافق کہے گا کافر لا لا ادری، پتہ ہی نہیں ہے. تو زندگی کہاں گزاری ہے تم نے؟ پتہ بھی تھا کہ کراج فنا ہو جائیں گی، تم نے کہاں گزاری ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کی تم نے؟ کیوں تو حیث کرا سے اختیار نہیں کیا تم نے؟ اس لیے آگے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہیں پہ رکتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے، آخر تک انشاءاللہ بیان کریں گے. اب آیا ہے جنہوں ان کے تعلق سے الثقلان کا لفظ ہے، اگر حق ادا نہیں کرو گے رب کی فرما برداری کا تو حساب تو دینا ہوگا نا. اس کے لیے کون سے الفاظ ہیں، کیسے خوبصورت جملے ہیں، واللہ دل کو دہلا دینے والے ہیں. خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حساب ہوگا تو کیسے ہوگا، اور کن الفاظ اللہ نے بیان کیا ہے، اگر درس میں چلا بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کس کا؟ وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہی ہے، لیکن وجہ چہرہ کا الگ سے ذکر کیا ہے. ویبقا ربک ذو الجلال والاکرام. بعض لوگ یوں تفسیر کر دیتے ہیں، اس کی پڑھ لیتے وجہ کو نکال دیتے ہیں، کیونکہ الوداع تو اللہ کے چہرے کو نہیں مانتے، صفت کا انکار کرتے، چہرے کی صفت کا انکار کرتے ہیں. جبکہ وجہ سے مراد یہاں پر اللہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کی ذات بھی ہے، جبکہ وجہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے. تو کس کو حق ہے کہ وجہ کو نکال کے ویبقا ربک یہ کہتے ہیں؟ قرآن میں کیا وجہ ربک ہے یا ربک؟ وجہ ربک نا. تو پھر کس کو حق ہے کہ وجہ نکال دے؟ یہ آپ کی بدعقیدگی، آپ کے عقل کی خرابی، عقل کو درست کرنا، دل کو درست کرے، عقیدہ درست کرے. تو اصل جو ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور ذات، صرف آپ چہرے کو نہیں نکال سکتے، صرف ذات نہیں کہہ سکتے، جبکہ ذات ہی مراد ہے. لیکن چہرے کو خاص ذکر کیوں ہے؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. واللہ اعلم.